أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، جس سے دوسرے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس آیت میں تحویل قبلہ کا وہ مشہور حکم ہے جو 9 آیات میں بیان کیا جائے گا. آیت نمبر 142 سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ اور یہ مضمون آیت نمبر 150 تک جائے گا. تحویل قبلہ کا یہ حکم جس کا آغاز سیقول السفہاء سے ہوا، اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، عن قریب بہت جلد لوگوں میں جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، ما واللہم، کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، اللتی، وہ قبلہ، کانوا علیہا، جس پر یہ لوگ تھے، یعنی بیت المقدس جو پہلا قبلہ تھا جس کی طرف رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. ما واللہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، اللتی کانوا علیہا. ارشاد فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. یہدی من یشاء الى صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. یہ پہلی آیت ہے جس سے تحویل قبلہ کے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو اصل مسئلہ ہے اس کو اللہ تعالی نے آیت نمبر 144 میں بیان کیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا. تقلب وجهك في السماء، تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوشیدہ نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ ہم یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم عن قریب اور بہت جلد آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے ولی وجہک شطر المسجد الحرام، فوراً رخ پھیر لو اپنا مسجد حرام کی طرف. یہ ہے وہ ٹکڑا فولی وجہک شطر المسجد الحرام جو کہ تحویل قبلہ کے بارے میں نازل ہوا، اور یہ آیت نمبر 144 میں ہے. لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 142 کا یہ مضمون اس لیے نازل ہوا اور اس کی اس لیے تقدیم ہوئی اس مسئلے پر کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ جو ہی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو یہ یہود اور یہ نصارہ فوراً اعتراض کریں گے، فوراً یہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ کیوں ان مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا چھوڑ دیا اور کعبۃ اللہ کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو ارشاد فرمایا کہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اصل مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ہم تمہیں ان حالات سے آگاہ کرتے ہیں جن حالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا جب تحویل قبلہ کا حکم آئے گا. تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ مخالف تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور تمہارے خلاف عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں گے اور عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائیں گے. تو ہم تمہیں اور تمہاری جماعت کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کو، سب کو ابھی سے خبردار کیے دیتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اسی مضمون میں اور جو گزشتہ آیات میں شروع ہوا اور جس میں تقریباً ہم نے وہ تمام چیزیں پڑھ لی ہیں جن کی مدد سے یہود و نصارہ کی ذہنی خباثت کا اندازہ لگانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں ہو سکتی، تو پہلے سے بارے کے آخری رکوع کا آغاز آیت نمبر 130 سے ہوا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی سفیہ کا لفظ استعمال کیا تھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَا نَفْسَ، وہاں پر بھی یہی لفظ تھا سفیہ، آیت نمبر 130 میں پہلے سے پارے کے آخری رکوع کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ملت ابراہیمی کو وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جس کی عقل بالکل کام نہ کر رہی ہو اور جو عقل سے بالکل پیدل ہو اور جو بے وقوف اور احمق ہو. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَا نَفْسَهُ، یہاں وہی جملہ ہے سیقول السفہا، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو منافقین کے لیے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں استعمال ہوئے تھے. منافق یہ کہتے تھے کہ مسلمان بے وقوف ہیں، یہ ہماری چالاکی کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری سیاست کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری مکاری اور ہماری سازشوں کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری چرب زبانی کو نہیں سمجھتے، بہت بہت سادہ لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا تھا کہ الا انہم ہم السفہا، الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون. تو آیت نمبر 130 میں ہے سید ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہا، اور یہاں آیت نمبر 142 میں ہے سیقول السفہا، بہت جلد جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو تم سنو گے کہ یہ اہل کتاب کے جو بے وقوف لوگ ہیں یہ کہیں گے سیقول السفہا من الناس، من الناس سے مراد اہل کتاب ہیں عموماً اور یہود ہیں خصوصاً. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت بیت المقدس ہی قبلہ تھا، اور اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ ہم آج بھی بیت المقدس کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے جو تعریفی جملہ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں قبلہ اول، اولا قبلتین وثالث الحرمین، تیسرا حرم اور پہلا قبلہ جو کہ بیت المقدس ہے، قبلہ اول وہ ہے. اور انبیاء بنی اسرائیل کی اکثریت اس فلسطین کے علاقے میں رہی ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام کی قبریں آج بھی اس خطے میں موجود ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام کے معراج کے سفر کا آغاز ہوا اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں پر وہ مقام اس وقت موجود ہے کہ جہاں سے آپ نے آسمان کے سفر کا آغاز کیا. تو بیت المقدس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھی. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے, کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اول ما قدم المدینہ نزل على اجدادہ او اخوالہ من الانصار. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنی ننیال میں اترے, وہاں آپ نے قیام کیا. وانہ صلی قبل بیت المقدس 16 شہراً او 17 شہراً وکان یعجبہ ان تکون قبلته قبل البیت. 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, لیکن کان یعجبہ ان تکون قبلته قبل البیت, لیکن آپ چاہتے یہ تھے, آپ کے دل میں یہ خواہش اور تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے نہ کہ بیت المقدس. اور چونکہ کعبہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کے بنایا, اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین. تو قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلا جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا, اللہ کا گھر تعمیر ہوا, وہ مکہ میں, یہی کعبۃ اللہ ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو, اور پھر اللہ تعالی نے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا, اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا یہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ کس نیت اور کس خواہش کے تحت آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہی براء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس 16 شہراً او 17 شہراً وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یوجہ الی الکعبہ فانزل اللہ عز وجل قد نرى تقلب وجهک فی السماء. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے, یحب ان یوجہ الی الکعبہ, آپ یہ چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آپ کو مل جائے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ یہ عمل انجام نہیں دے سکتے تھے, چونکہ آپ مختار کل نہیں تھے, آپ کے تصرف میں, آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار میں اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا 17 مہینے انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے اس چیز کو صاف صاف بیان کر دیا کہ ما کان لنبی ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ, کوئی بھی نبی اس چیز پہ قادر اور مستطیع نہیں ہوتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ وہ لوگوں کو دکھائے یا لوگوں کے سامنے کچھ کہے, جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے, لیکن 16-17 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے اس حدیث میں آتا ہے فانزل اللہ عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء, آیت نمبر 144 کا آغاز ہوا, ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے, اس لیے اب آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر لیجیے. ارشاد فرمایا اس حدیث میں آگے چل کے براء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال السفهاء من الناس وهم اليهود, لوگوں میں جو بے وقوف احمق اور دشمن لوگ تھے, وهم اليهود اور وہ یہود تھے, انہوں نے یہ کہا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تو یہ حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا آیت نمبر 144 کے بالکل شروع میں, قد نرى تقلب, اور آگے چل کے ارشاد فرمایا فولی وجهک شطر المسجد الحرام. شطر کہتے ہیں جہت کو, سمت, رخ. فولی وجهک, پھیر لو اپنے چہرے کو, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ یہ حکم نازل ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. اس جماعت میں سے جس جماعت کو آپ نے نماز پڑھائی تھی ایک شخص نکلا, فمر علی قوم من الانصار فی صلاۃ العصر, تو یہ ایک جگہ پہنچے جہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی, اور جہاں یہ صحابی پہنچے وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے انصاری تھے, ان تک یہ خبر ابھی تک نہیں پہنچی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو چکا ہے, کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون اور دوسری گاڑیوں کی سہولتیں میسر نہیں تھیں, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر دیر میں پہنچتی تھی. اور خود مدینے میں اور مدینے کے گرد و نواح میں کئی چھوٹی بڑی بستیاں اور کئی گھرانے اور کئی گھر آباد تھے, اور قبا کی جو بستی ہے یہ مدینے سے الگ ایک مستقل بستی تھی, اس وقت تو مدینہ کے ساتھ مل چکی ہے, لیکن اس دور میں یہ چھوٹی سی ایک بستی تھی, خود مدینہ بذات خود چھوٹی سی ایک بستی تھی, کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا. تو ان لوگوں تک یہ خبر ابھی تک یعنی عصر کے وقت تک یہ خبر نہیں پہنچی. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو وہ عصر کا وقت نہیں تھا, عصر سے پہلے کا وقت تھا. اور بعض اور روایات میں جو کہ صحیح بخاری ہی میں اور بعض اور کتب میں موجود ہیں, ان میں یہ آتا ہے کہ ظہر کی نماز میں اور ظہر کی نماز کے وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی جو تحویل قبلہ سے متعلق تھی. تو اس صحابی نے ان لوگوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ نماز پڑھی ہے اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے. فتحرف القوم حتی توجہوا نحو الکعبہ, تو سب لوگوں نے فوراً اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح, قبا بستی میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, تحویل قبلہ کا حکم جس دن نازل ہوا اس کے دوسرے دن, اور فجر کی نماز تک قبا کی بستی میں یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ قبلہ کی تحویل کا حکم نازل ہو چکا ہے. تو وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اذ جاءہم آتن, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها. ان لوگوں کو جب یہ خبر اس صحابی نے دی تو انہوں نے بھی اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا. صحیح مسلم میں یہی براء رضی اللہ عنہ جس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ تھوڑی بہت صحیح بخاری کی اس حدیث سے ملتی جلتی ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے, اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے تحویل قبلہ کی آیات کا نزول ہوا. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب تحویل قبلہ کی یہ آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهک فی السماء تو فمر رجل من بنی سلمہ وهم رکوع فی صلاۃ الفجر, ایک شخص بنی سلمہ سے اس کا تعلق تھا, ارشاد فرمایا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ رکوع کی حالت میں ہیں اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے. تو اس صاحب نے ان کو جو ہی تحویل قبلہ کے بارے میں بتایا ان لوگوں نے اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا. تحویل قبلہ کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں یہی سیدنا براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ, اس روایت میں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تحویل قبلہ کے بعد جو پہلی نماز پڑھی وہ نماز عصر تھی, گویا کہ نماز عصر سے قبل ظہر کے وقت تحویل قبلہ کا حکم غالباً نازل ہوا، اور تحویل قبلہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد جو پہلی نماز رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ نے کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے وہ صلاۃ عصر تھی۔ ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 16-17 ماہ تک مسلسل آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ عمل اہل کتاب کو بہت پسند تھا، اس لیے کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بیت المقدس ان کا قبلہ ہے، حالانکہ ان کا یہ کہنا بھی درست نہیں تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور اسحاق اور ان سے جو نسل اللہ نے چلائی ان میں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اصل اور جد امجد ہیں، اور کعبہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا، تو بنی اسرائیل کو بھی یہی چاہیے تھا کہ وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو پسند کرتے، کہ کعبہ بھی بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے جد امجد نے بنایا، اور خود ان یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی اور ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، اس چیز کو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر کعبے کی طرف اپنا رخ کیوں کیا۔ تو سیدنا براء رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کانت الیہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے یہود بہت خوش تھے، کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ صحیح بات کو بھی صرف اس لیے اپنا لیتے ہیں کہ ہوائے نفس کا تقاضا ہوتا ہے، صحیح بات کو بھی وہ اس لیے اپناتے ہیں کہ ان کا نفس اور ان کے نفس پہ اس عمل کا انجام دینا سہل ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو نہیں اپناتے کہ یہ چیز حق ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، بلکہ ان کا جی یہ چاہتا ہے، نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے یا روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے یا فلاں عمل اور فلاں نیک کام اچھا لگتا ہے، تو چونکہ ہوائے نفس اور دل یہ چاہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس لیے اب یہود کا معاملہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو ان کو یہ کام اچھا لگا، لیکن جو ہی اللہ کے حکم سے ان کے جد امجد اور ان کے بڑے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے منہ پھیرا، انہوں نے فوراً مخالفت شروع کر دی۔ جو معلوم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو جس پسندیدگی کی نگاہ سے وہ یہ دیکھتے تھے، اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ واقعی وہ صحیح بات کو پسند کرتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ چونکہ وہ یہود ہیں، اور ایک تعصب تھا ان کے ذہن میں کہ چونکہ ہم یہودی ہیں اور یہ ہمارا قبلہ ہے اور یہ رسول جو آخری رسول ہیں ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قبلہ اول بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کا اور ہمارا قبلہ تھا، اور کعبہ بھی ہمارا قبلہ ہے، اس قبلے کو آج بھی ہم قبلہ اول کہتے ہیں جبکہ اس کی منسوخی کا حکم آ چکا ہے، تو اس کی تحویل اور منسوخی کے حکم کے بعد بھی اس امت کے اعتدال کو اور اس امت کے انصاف کو اور اس امت کے بہترین امت ہونے کو آپ دیکھیے کہ آج تک اس امت کے کسی بھی فرد میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے، جتنی محبت مسلمانوں کو کعبۃ اللہ سے ہے اور جتنی محبت مسجد نبوی سے ہے اتنی ہی محبت مسجد اقصی سے بھی ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی سعادت سے نوازے، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ مسلمان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے اور اس علاقے سے اور اس مسجد سے اور اس خطے سے یہود کو جہاد کے ذریعے نکالیں گے جس خطے کو انہوں نے اپنے ناپاک قدموں سے پلید اور نجس کیا ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تحویل قبلہ سے متعلق یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں یہود کے خبز کے بارے میں یہ بتاتی ہیں کہ اذ کان یصلی قبل بیت المقدس قد اعجبہ فلما ول وجہ قبل البیت انکروا ذلک. جب قبلے کی طرف رخ کیا تو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی. امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ تحویل قبلہ کا حکم ہجرت کے دوسرے سال رجب کے نصف میں تقریبا یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. اور جس طریقے پر صحیح بخاری میں ہم نے پڑھا کہ تحویل قبلہ کا حکم جب نازل ہوا اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی. البتہ بعض مفسرین نے جن میں امام ابن کثیر اور امام البغوی اور دوسرے مشہور مفسرین شامل ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ مسجد قبلتین اس وقت مدینے میں ہے یہ بنو سلمہ ان کے محلے میں یہ مسجد واقع تھی اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ بات موجود ہے اور خود امام ابن حجر نے اسی حوالے سے اس واقعے کو فتح الباری میں نقل کیا ہے. اور اس واقعے کی صحت کے بارے میں امام ابن حجر خاموش ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بشر بن براء بن معرور یہ ایک صحابی ہیں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے جو کہ بنی سلمہ کے ایک فرد تھے. وہیں دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا اور وہیں نماز ظہر کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا. تو جس طریقے پہ امام ابن حجر نے ابن سعد کے حوالے سے اور جس طریقے پہ ان مفسرین نے لکھا ہے تو ان حضرات نے ارشاد فرمایا کہ وہیں پر نماز ظہر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا رہے تھے اور دو رکعت آپ پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت کے دوران تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دوران نماز ہی یہ حکم دیا گیا کہ ولی وجہک شطر المسجد الحرام. تو آپ نے ظہر کی جو آخری دو رکعتیں ہیں یہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائیں اور پہلی دو رکعتیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھائیں. واللہ اعلم. تو مسجد قبلتین کی اس وقت جو حیثیت ہے اور جس وجہ سے اس کو قبلتین کہتے ہیں دو قبلوں والی مسجد, تو اگر اس طریقے پہ ان حضرات نے ارشاد فرمایا اگر یہ درست ہو تو یہ وہ مسجد ہے بنی سلمہ کی جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو بذات خود یہ نماز نہ پڑھائی ہو بلکہ صحابہ کا ایک گروہ اور وہاں کے مقامی لوگ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران ہی جس طریقے سے ہم نے صحیح بخاری کی احادیث میں پڑھا کہ انصار کے ایک صاحب نے ایک مقام پہ عصر کی نماز میں لوگوں کو بتایا کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے تو لوگوں نے نماز کے دوران ہی رخ اپنا بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا. اور جس طرح دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ قبا کے لوگوں نے فجر کی نماز میں اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ خود نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی آنے والے نے ان کو بتایا ہو کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے اس مسجد میں ظہر کی نماز میں دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوں اور دو رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہوں اور اس مناسبت سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا گیا ہو. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا برف سے نفیس وہاں جانا اور ظہر کی نماز پڑھانا یہ صرف تفاسیر اور کتب تاریخ میں ہے, کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ہمیں ثبوت کے ساتھ نہیں ملتی کہ واقعی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنی سلمہ تشریف لے گئے اور وہاں واقعی آپ نے ان لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور اس نماز کے پڑھانے کے دوران تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. واللہ اعلم. تحویل قبلہ کا حکم جب نازل ہوا تو جہاں یہ مسلمانوں کے لیے اور خود رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خوشی کا باعث تھا کہ آپ طویل عرصے سے یہی چاہتے تھے, لیکن جس طریقے پہ قرآن کا ظاہری متن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہود نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اصل قبلے کو اور اپنے حقیقی قبلے کو ترک کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سمت کا تعین کرنا یا قبلے کا تعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اپنی حالت کو دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم بجائے قبلے کی حقیقت کو معلوم کرنے اور اللہ کے حکم پہ چلنے کے بجائے تم نے سمتوں کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اور تم ابھی تک کسی چکر میں پھنسے ہوئے ہو کہ مشرق کی طرف رخ کیا جائے کہ مغرب کی طرف رخ کیا جائے. یہود نے یہ کہا کہ مغرب کی طرف رخ کرنا یہ ہمارا قبلہ ہے, اور نصارہ نے یہ کہا کہ ہم عبادت کے دوران مشرق کی طرف رخ کریں گے. ارشاد فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کی سمت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر سمت میں موجود ہے. پھر تم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک نے مغرب کی سمت کے ساتھ خاص کر دیا اور دوسرے نے مشرق کی سمت کے ساتھ خاص کر دیا, اور یہی وہ چیز ہے جس کو آگے چل کے آیت نمبر 177 میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا رخ کسی سمت پھیرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف, بلکہ حقیقی نیکی کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس آیت نمبر 177 میں بیان کیا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, ان پر یہ رد ہوا کہ مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا جو حکم ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا, اور یہ حکم کسی سمت کی نیت سے نہیں ہے بلکہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر بنایا, اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ان کا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. کسی خاص سمت کا تعین نہیں کیا گیا, لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم جس قبلے کی وجہ سے مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہو خود تم نے اس قبلے کو ترک کر دیا. اب تم اس قبلے کو قبلہ نہیں مانتے بلکہ ایک فریق نے کہا کہ مشرق ہمارا قبلہ ہے اور دوسرے فریق نے کہا کہ مغرب ہمارا قبلہ ہے, جبکہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ میرا پہلا گھر جو اس زمین پہ میری عبادت کے لیے بنا ہے اس کی طرف رخ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. اس نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ ان کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے صحیح سمت کا تعین سکھایا اور صراط مستقیم پر چلنے کی اس نے توفیق دی. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
وكذلك جعلناكم اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتا وسطا ایک معتدل امت درمیانی امت لتكونوا شهداء على الناس تاکہ تم لوگ بنو لوگوں پر گواہ ويكون الرسول اور رسول بنے تم لوگوں پر ويكون الرسول اور رسول بنے عليكم تم لوگوں پر شهيدا گواہ وما جعلنا القبلة اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو التي كنت عليها وہ جس پر تھا تو الا مگر اس کے لیے لنعلم تاکہ ہم جان لیں من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه کہ کون تابعداری کرے گا رسول کی کون تابع رہے گا رسول کے کون پھر جائے گا الٹے پر وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک ہوئی یہ بات بہت بھاری إِلَّا عَلَى الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے لیے حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تعالی ایسا نہیں کہ ضائع کرے تم لوگوں کے ایمانوں کو اور اللہ تعالی ایسا نہیں کہ ضائع کرے تم لوگوں کے ایمان کو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یہ آیت نمبر 143 ہے گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی دوسرے سپارے کی پہلی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اس سورت کی تفسیر میں ہم نے تحویل قبلہ سے متعلق اس گفتگو کی تھی اور اسی سلسلے میں اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے سیقول السفہاء بہت جلد کہیں گے بے وقوف لوگ یہ چیز جو ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ایک نہایت ہی اہم بات یہ بھی ہے جو کہ ہم نے پڑھی اور جانی کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس بات کا علم تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مشرکین اور یہود و نصارہ یہ مخالفت کریں گے شور مچائیں گے اور اعتراضات کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ کمزور لوگ اور دوسرے وہ لوگ کے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے ایمانوں پہ اور ان کے اعمال پہ اس مخالفت کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایمان والوں کو یہ بتا دیا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتا دیا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو بہت جلد تم دیکھو گے یعنی جب وہ حکم نازل ہوگا تم یہ دیکھو گے اور سنو گے کہ یہ بے وقوف لوگ اعتراضات کریں گے اور ان اعتراضوں میں سب سے اہم اعتراض یہ ہوگا کہ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها کیا ہوا ان کو ان مسلمانوں کو کہ انہوں نے اس قبلے کو چھوڑ دیا جس کی طرف یہ اب تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. اللہ تعالی نے اس پہلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا سیقول السفہاء, بہت جلد عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے. اب پہلی بات تو یہاں سے آپ یہ دیکھیے اس ٹکڑے پہ اور اس جملے پہ غور کیجئے, سیقول السفہاء, سین کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ مضارع پہ داخل ہوا اور اس نے مضارع پہ داخل ہو کر اس مضارع کے معنی کو مستقبل قریب کے لیے خاص کر دیا. سیقول السفہاء, بہت جلد عن قریب یعنی مستقبل قریب میں. قرآن نازل ہوا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھا اور صحابہ نے یقیناً سنا ہوگا, جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی کہ جیسے کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ مخصوص اصحاب جو وحی لکھنے کا کام کرتے تھے ان میں سے کسی ایک کو بلا کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو فلاں آیت اتری ہے اس کو تم لکھ لو, اور بعد میں پھر اس کی ترتیب بنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہی میں. قرآن نازل ہوا, صحابہ نے پڑھا, سب نے پڑھا, اور یہ بات سب نے پڑھی اور سنی کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بہت جلد بے وقوف لوگ یہ کہیں. یہاں پہ یقول ہے, قال نہیں ہے, اور یقول بھی مضارع یعنی جو مستقبل پہ اور حال پہ دلالت کرتا ہے. یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا, اس کا لفظی ترجمہ ہے یقول یعنی وہ ایک مرد کہتا ہے یا کہے گا. اور اگر یہ قالا ہو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ماضی میں اس ایک مرد نے کہا تھا. یقول خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ یہود و نصارہ منافقین مشرکین کہیں گے, کیا کہیں گے, تحویل قبلہ کے بارے میں. اس پر پھر سین داخل ہوا اور سین کے حرف میں داخل ہو کر اس کو مستقبل قریب کے لیے خاص کر دیا. پھر السفہاء, اللہ نے بتایا کہ یہ بے وقوف ہیں, کم بخت سمجھتے نہیں ہیں, احمق ہیں, پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. قرآن نازل ہوا, سب نے سنا, اور اب آپ ان کی عقل پہ یعنی جس طرح کہتے ہیں اردو زبان میں جو کہ ایک محاورہ بن گیا ہے جسے ہم شرعاً مناسب اور جائز نہیں سمجھتے کہ فلاں شخص کی عقل پہ جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے, ماتم کے تو ہم قائل نہیں ہیں, لیکن وہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص اتنا بے وقوف ہے کہ اس کی عقل پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اب ان لوگوں کی حقیقی بے وقوفی کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کچھ دنوں بعد جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو یہ کم بخت کہیں گے. اگر ان لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی عقل والا ہوتا, ایک آدمی بھی, بہت بڑی پارٹی تھی, یہود نصارہ, یہ جیزان, نجران, خیبر اور خود مدینے میں تین بڑے قبیلے جن کے سینکڑوں افراد ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, اور پھر مدینے کے اندر جو تین بڑے قبیلے ہیں یہودیوں کے, بنو نظیر اور بنو قریظہ, قینقاع, یہ سب علماء ہیں پرانی کتابوں کے, اور مدینے کے جتنے اصحاب ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم, انصاری, یہ سب ان کے شاگرد ہیں. ہم نے بارہا اس چیز کو اپنے جلوس میں بیان کیا ہے, سب اہل علم پڑھے لکھے, لیکن یہ پڑھے لکھے بے وقوف, اس دور میں پڑھے لکھے بے وقوفوں کی بہت زیادہ کثرت ہوگی, ڈگریاں ان کے پاس بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ان کے عہدے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہیں پڑھے لکھے بے وقوف یا پڑھا لکھا جاہل. یعنی جاہلوں کی بے وقوفوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو ہوتا ہے ان پڑھ جاہل جو بالکل مطلق جاہل ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل, اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ ہم چمن دیگر نیست, میری طرح کا کوئی نہیں, اور ہوتا یہ پرلے درجے کا نہایت احمق اور بے وقوف آدمی. اب یہ دیکھیے آپ کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ ان میں ادباء ہیں, شعراء ہیں, اور بڑے